حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
تمام تعریفیں پروردگار مصطفیٰ کے لیے، تمام حدیے درود و سلام خاندان مصطفیٰ کے لیے، تمام آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولاية علی ابن ابی طالب۔ عظم اللہ اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا واياكم ان شاء الله من الطالبین بصقره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، فرش ادائے امام مصطفیٰ پر عاشقان امام مصطفیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ خدا نے زندگی عطا کی، پچھلے سال اس عشرہ مخصوص سے رخصت ہوتے ہوئے نہ مجھے یقین تھا نہ کسی اور کو اعتبار تھا کہ 1437 کا یہ عشرہ دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ لطف و کرم پروردگار کہ زندگی اتنی بڑھی کہ پچھلے سال سے اس سال تک رہے، توفیق عطا ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر اس امام کی یاد تازہ کریں، اس امام کی یاد اتنے لاکھوں کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے ویسے نہیں منائی جا رہی جیسے کہ منائی جانی چاہیے۔ تمہید میں آج پہلی مجلس میں یہ جملہ دہرا دوں کہ آخر پچھلے سالوں میں جو یہ عشرہ شروع کیا گیا، اس کا عنوان کیوں رکھا گیا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے مقابلے، سبب کیا؟ ورنہ 2 مہینے 8 دن تو آقا حسین کا نام لیا جاتا ہے، اور حد تو یہ کہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ رب پیدا نہیں ہوتا، چاہے مولا کائنات کا ہی مصائب کا عنوان کیوں نہ ہو۔ 2 مہینے 8 دن مصائب کے باب میں آقا حسین، اس عشرے کے قیام کا مقصد کیا تھا، یا بہت کم اب شاید کچھ بہتر ہونے کو ہے، حالات کا رخ کہ عشر اولا کے بعد عشر ثانی، 11 سے 20 محرم بعض مقامات پر عشرۂ زینبیہ کے نام سے جناب ثانی یا زہرا کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، اور 21 محرم سے 30 محرم کے عشرے کے دوران امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ عشرہ عشرۂ امام مشتبہ کیوں رکھا گیا؟ ہونا چاہیے تھا اس کو عشرۂ امام موسیٰ کاظم، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے اعتبار سے، علمی مسانید کے اعتبار سے اس عشرے کی 7ویں تاریخ یعنی سفر کی 7 تاریخ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ 7ویں امام کا نام چھوڑ کر ہم امام مشتبہ پہ چلے گئے؟ تو پچھلے 2 سالوں کی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ ایک طرف 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ، اور بعض کتب روایات کے اعتبار سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کی 2 تاریخیں، ایک 28 صفر جو ہمارے یہاں عام طور سے منائی جاتی ہے، اور دوسری روایت سفر کی 7 تاریخ جو آج بھی شیعہ عرب علاقوں میں ایسے ہی منائی جاتی ہے کہ شب کو میلاد کرتے ہیں اور دن گزار کے شب 8 میں مجلس شہادت امام مشتبہ مناتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس عشرے کا انتخاب کیا گیا تھا عنوان، اور پھر کیسے ممکن ہے پورے سال نوٹ کر لیجیے، کس امام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا؟ فضائل میں مولا متقیان کا، مصائب میں آقا حسین کا، مولا حسن کا رہ گئے، جو علی کو حسین سے ملاتا ہو اس کڑی کو حسن کہتے ہیں، اگر درمیان سے اس کڑی کو نکال دو گے تو علی وہاں پر ہیں، حسین وہاں پر ہیں، ملیں گے کیسے؟ جب تک کہ یہ کڑی درمیان میں رب کے عنوان سے قبول نہ کی جائے۔ اور انشاءاللہ اس سال کے 10 راتوں میں ہماری گفتگو ظاہراً تھوڑا فضائل کا عنوان بھی ہوگا، البتہ تاریخ سے زیادہ متعلق ہو، اور تاریخ ہے اولاد امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو حسنی سادات کہا جاتا ہے۔ حسنی سادات ہونے کی حیثیت میں اس سادات کی قربانیوں کے بعد میں امام کی اولاد نے کیا کارنامہ ہائے انجام دیے، کن کارنامہ نمایاں کو آپ نے انجام دیا آپ کی اولاد، اور آپ کی اولاد کے 2 پہلو ہیں، ایک کربلا سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کی اولاد کا تعلق شروع ہو گیا اس وقت سے جبکہ آپ کا عقد مسنونہ منعقد ہوا، اور آپ کے گھر میں خدا نے اولاد کی نعمت یا رحمت کو عنوان قرار دیا۔ کل امام علیہ السلام کی اولادیں جو بیان کی گئیں ابن شہر آشوب کی روایت کے اعتبار سے، وہ 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے بیان کیے گئے، 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ اختلاف تاریخ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ مشہور ترین روایات تو اپنے مقام پر، بہت چھوٹی سی مثال، ابھی اسی سال کے حج میں منا کے سانحے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، رپورٹس کیا ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے، تعداد کا اندازہ کیا ہے، یا واقعہ کیسے پیش آیا، جو وہاں موجود تھے وہ بھی کچھ بیان کرتے ہیں اور کچھ اور بیان کرتے ہیں، جب ابھی اسی سال کے واقعے میں راوی الگ الگ روایتوں کو بیان کر رہا ہو تو پھر 1400 سال پہلے کے واقعات میں ہم یہ ضد پہ آ جائیں کہ نہیں ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے، صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کے لیے تو آئیے تمہید کی منزلوں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور آیت کا انتخاب کیوں کیا اس کی وجہ بیان کریں۔ ویسے پورے قرآن سے تلاش کیجئے تو بہت ساری آیات ہیں کہ جو عظمت و فضائل آل محمد کو اپنے دامن میں ایسے لیے ہوئے جیسے کوئی باغ اپنے دامن میں پھولوں کو لیے ہوئے ہوتا اور ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ انسان ذرا سا آئے تطہیر سے قریب ہوتا ہے، سورہ احزاب کو شروع کرتا ہے اور دور سے خوشبو آنے لگتی ہے، حالانکہ ابھی 32 آیتوں کا فاصلہ بیچ میں ہے۔ یا انسان سورہ رحمان کو شروع کرتا ہے تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ جملے قرآن کے انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ اب ذکر آل محمد شروع ہو رہا ہے۔ کبھی سورہ والفجر کی تلاوت کرتا تو آقا حسین یاد آتے، کبھی سورہ انسان کی تلاوت کرتا تو پھر پورا مکتب آل محمد پنجتن پورے یاد آتے ہیں، اور خالی پنجتن یاد نہیں آتے بلکہ ساتھ میں فضا بھی یاد آتی ہے کہ صورتوں میں تذکرہ آل محمد اس انداز سے رکھا گیا۔ البتہ ایک سورہ ہے سورہ الطور، سورہ مبارکہ الطور، اس کا ترتیب مصحف عثمانی میں اس کا نمبر ہے 52، 52 نمبر کا سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 21 سرنامہ کلام 21، گرچہ آیت نمبر 17 سے لے کر 18, 19, 20 یہ ساری آیات متعلق ہیں اس آیت نمبر 21 سے۔ البتہ میں اس بات سے پرہیز کر رہا تھا کہ خطبہ اتنا طولانی نہ ہو جائے کہ آیات کو پڑھتے پڑھتے وقت زیادہ صرف ہو جائے اور بیان مجھے کم کرنا پڑے، لہٰذا میں نے ایک آیت کو سرنامہ کلام میں قرار دیا، باقی آیات انشاءاللہ جمع ہو جائیں گی جب تذکرہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہوگا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21، 52 نمبر سورہ کی آیت نمبر 21، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان لے کر آئے وہ صاحبان تقویٰ، ان کا تذکرہ پچھلی 4 آیتوں میں ان کے انعام و اکرام کے لحاظ سے خدا نے بیان کر دیا کہ بے شک کے متقین تقوی اختیار کرنے والے جنتوں میں رہیں گے اور نعمتوں میں رہیں گے۔ کبھی کبھی جنت کی قسم ہے جنت نعیم، کبھی کبھی جنت الگ ہے نعیم الگ ہے۔ سورہ طور میں جن صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے ان کے تقوی کی حیثیت میں ان کے لیے جنت الگ ہے نعیم الگ ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ پھلوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، فاکہین پھل کھانے والے جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے، اور ان کے پروردگار نے انہیں جنت میں بھیج کر عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جنت میں اس حالت میں ہوں گے کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر کہ جو صفوں کے انداز میں بچھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کبھی کبھار پریشانی ہوتی ہے جب اسپتال کے بستروں کی لائن کو دیکھتے ہیں، کیا خدا جنت میں ایسے لائن سے بستر لگائے گا؟ واللہ عالم، الفاظ آیت مصفوفہ، اور مصفوفہ کا مطلب ہے صفوں کی شکل میں، تو کتنے بستر ہوں گے اور کتنے تکیے لگے ہوں گے۔ چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں، جب سنگل بیڈ کا دور تھا، جب پلنگ بچھائے جاتے تھے اور پرانی زبان اردو میں چارپائی کہتے تھے، اس وقت دو پلنگ اگر لگا دیے جاتے تھے تو اسے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ بیڈ بن گیا۔ اب تو سنگل بیڈ اور ڈبل بیڈ کی اصطلاح ہمارے سامنے آ چکی ہے، دو بستر آپس میں مل جائیں تو فیملی کا ایک لک محسوس ہوتا ہے۔ تو خدا جنت میں صاحبان ایمان کو سنگل بیڈ نہیں دے گا، تلوار پڑے محمد والے سنگل بیڈ نہیں دے گا، بلکہ اسٹائل لائف اسٹائل جنت کا ایسا ہوگا کہ جو فیملی لائف کو بتانے کے لیے مثال کافی ہو گئی. مصفوفہ, لگے ہوں گے تکیے, تکیے ہوں گے بستروں پر, بستر ہوں گے صف بہ صف لگے ہوئے, اور ان پر یہ صاحبان ایمان اپنے تقوے کی برکت سے بیٹھے ہوں گے. جنات بھی ہیں, نعمتیں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, رب کی طرف سے وقائے عذاب جہنم بھی ہے, یعنی بچاؤ. اور اس کے بعد یہ کیفیت ہے. اور پھر اب روایت پڑھتا ہوں ابن عباس کی. عبداللہ ابن عباس روایت کو بیان کرتے ہیں, سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صاحبان ایمان جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں پہنچ کر دیکھیں گے کہ ہم اکیلے جنت میں ہیں, والد کہاں نظر نہیں آ رہے, والدہ کہاں نظر نہیں آ رہی, شریک حیات کہاں نظر نہیں آ رہے, بیوی اور بچے کہاں سامنے نگاہوں کے موجود نہیں ہیں. ایسی جنت کا کیا فائدہ ہوگا کہ جنت ہو مگر جنت میں دل بہلانے کے, دل کو لبھانے کے افراد رشتوں کی شکل میں موجود نہ ہو. کچھ ہیں جن کو اپنے گھر والے اچھے نہیں لگتے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جن کو اپنے اہل و عیال سے محبت واقعی یہ اسلامی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو جنت میں جائیں گے وہی جو رشتوں کی پاسداری کرتے ہوئے حقوق العباد میں کامیاب ہو کر پھر شفاعت آل محمد پہ پہنچیں گے. جو گھر میں اپنی جنت نہ بنا سکے وہ جنت میں کیا جائے گا. خیر یہ موضوع الگ. تو جنت میں پہنچ گئے, نگاہیں تلاش کر رہی ہیں. کبھی سوچئے گا تنہائی کی زندگی کیا ہوتی ہے, اور تنہائی میں اگر نعمتیں میسر ہوں تو گھر والے یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو آپ وہاں پہنچ گئے, جنت میں پہنچ گئے, اور جنت میں پہنچ کر یاد کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, اور پوچھے گا یہ جنت میں جانے والا مؤمن, یہ متقی پرہیزگار پوچھے گا کہ خدایا میرے والدین کہاں, خدایا میری اولاد کا شریک حیات کہاں, تو خدا جواب دے گا یا فرشتے جواب دیں گے خدا کی طرف سے کہ تمہارے والدین یا تمہارے اہل و عیال ان کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ وہ تمہارے درجے میں رکھے جاتے. اس وقت مومن کہے گا, بہت غور کیجیے گا, کبھی کبھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر بعد میں کفے افسوس ملتا ہے. مثلا مسجد کوفہ میں گئے اور مسجد کوفہ میں جا کر سب کچھ کیا, ایک بات معلوم نہیں تھی کہ وہاں کوئی نماز مخصوص نماز حاجت بھی پڑھی جاتی ہے. جو بعد میں آ کے معلوم ہوا پاکستان اب ہاتھ مل رہے ہیں, اچھا خاصا ٹائم بھی تھا پڑھ لیتے, اور پھر الزام قافلے کی انتظامیہ پر یا قافلے میں چلنے والے عالم دین پر. یا مثلا تحصیل علم اور اس کی دعا کے لیے کوفے کے ممبر, مسجد کوفہ کے ممبر پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگنا کسب علم کے لیے, یہ بھی ایک موضوع ہے. یا حضرت میثم ابن یحییٰ تمار کے روزے پر اپنے خاص طور سے گھٹنوں کی تکلیف کے لیے فرش روزہ پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو مس کرنا قبر مطہر سے اور پھر دعا مانگنا, اس وقت معلوم نہیں ہوا, واپس آ گئے بعد میں افسوس ہو رہا ہے یہ معلوم ہوتا. خدا کا بڑا لطف و کرم ہے کہ جنت میں یہ پہنچ گیا, اور جنت میں پہنچ کے اب اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے, اور خدا کے فرشتے جواب دیتے ہیں جی وہ تو پیچھے رہ گئے, یہ تو آپ کے نیک اعمال تھے آپ آگے آ گئے. ایسے میں مومن کہے کہ خدایا میں نے وہ سارے نیک اعمال اور سارے بہترین اجر و ثواب کے جتنے کام کیے تھے میں نے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی نیت کی تھی, تو خدا ان کو بھی یہاں بلا دے. حالانکہ نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی یہ الگ موضوع ہے. خدا بڑا مہربان ہے, بڑا قدردان ہے. روز قیامت جب ایک بندے گناہگار کو فرشتے جانے پہ جہنم کھینچ کے لے چلیں گے, فیصلہ ہو گیا, میزان ہو چکا کہ نیکیاں کم گناہ زیادہ, اب جاؤ جہنم میں. جب جانب جہنم لے کر چلیں گے تو وہ جانے والا جہنم میں جو مستحق ہو چکا بار بار مڑ کے پیچھے دیکھے گا, اس سے فرشتے پوچھیں گے اب کسے دیکھتا, تیرا سارا حساب تو ہو گیا, اب کوئی حساب باقی نہیں ہے, اب کیا دیکھتا ہے پیچھے. وہ شخص گناہگار کہے گا میں خدا کی رحمت کو دیکھتا ہوں, مجھے خدا سے ایسا گمان نہیں تھا کہ مجھے خدا جہنم میں ڈال دے گا. پروردگار فرشتوں سے کہے رک جاؤ, اگر یہ میرے گمان کی بات کرتا ہے, اگرچہ اس نے دنیا میں میرے بارے میں ایسا گمان نہیں کیا تھا, لیکن اگر اب یہ گمان کر رہا ہے تو میں اس کے اس گمان پر اسے بخش دیتا ہوں. تو اگر کوئی جہنم میں جانے والا اپنے گمان سے بخشا جائے رب کے بارے میں, تو جنت میں جانے والا اگر یہ کہہ دے کہ خدایا میں نے سارے نیک کام کیے تھے, کبھی تسبیح سیدہ پڑھتے ہوئے نیت کی ہے کہ میں تسبیح سیدہ بجا لاتا ہوں اپنی جانب سے, اپنے والدین, اپنے اہل و عیال, اپنے اہل خاندان, تمام صاحبان ایمان زندہ مرومین کی نیابت میں قربتن اللہ. اس میں کوئی عیب ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ذرا سی نیت کا وقت لگ گیا, ذرا سا وقت نیت میں لگ گیا. آپ مجلس میں آگے بیٹھے ہیں, مجلس میں آگے بیٹھنا مستحب ہے. آپ نیت کر لیجئے کہ اس مجلس میں آگے بیٹھنے کا ثواب اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. تو روزے قیامت جنت میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کے کہتا ہے پروردگار سے کہ مالک میں نے جو نیکیاں کی تھیں اس میں اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کو بھی شامل کیا تھا. اب کیا ہو کہ نہ کیا ہو, مگر خدا کا لطف و کرم یہ کہ خدا کہتا ہے اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد اور ذریت و اولاد کو تمہارے پاس جمع کر دیا جائے, کم از کم والدین جو انسان کا تقاضا, اور اس کے اپنے بیوی اور بچے, تو خدا جنت میں اس مومن کی یہ حاجت پوری فرماتے ہوئے اس کو فیملی لائف کا عنوان مکمل کر دے. اچھا تم بھی رہو, تمہارے بچوں کو بھی یہاں بلا لیتے. بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں مگر اپنے آپ کو مثالوں سے باہر نکالتے ہوئے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر کچھ آج تاریخ سے ابتدا کرتے ہیں, کچھ امام کے فضائل بیان کرتے ہوئے. آیت کا ترجمہ کیا؟ آیت نمبر 21, جو صاحبان ایمان ہیں اور ان صاحبان ایمان کی ذریت نے ایمان لانے میں اپنے مومن والدین کی پیروی کر لی. وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, اگر ذریت صاحبان ایمان کی پیروی کر لے ایمان لانے میں, تو خدا فخریہ کہے, اعلان کرے, الحقنا, ہم ملحق کریں گے, بہم ذریتہم, اہل ایمان کے ساتھ ان کی ساری ذریت کو. اگر ذریت پیروی کر لے, وما التناہم من عملہم من شیء, اور جو نعمتیں ان صاحبان ایمان کے لیے رکھی گئیں ان نعمتوں میں سے کسی شے کی کمی بھی نہیں کریں گے. تب یوں کہی کہ ملانے کے دو انداز ہیں. کبھی ہو سکتا ہے, میں مثال دے سکتا ہوں, اس سال اتفاق سے ایسا ہوا, اب غلطی کہیے یا مجبوری کہیے, اس سال حج پر جاتے ہوئے آتے ہوئے ہمارا جو ٹکٹ تھا ایئر لائن کا وہ تھا بزنس کلاس کا, جو شاید 16 سالوں میں ہی پہلی مرتبہ ہوا, اور ہم تو اس کے عادی تھے نہیں, اور پہلے سے معلوم بھی نہیں اتفاق سے کہ ہمارے ساتھ ہمارا جوان بیٹا بھی کلاس کر رہا تھا, اس کا ٹکٹ تھا اکنامی کلاس کا, ایک ہی کلاس اکنامی, ایک ہی کلاس بزنس. اب اگر اکنامی کلاس سے کسی کو لانا ہو بزنس کلاس میں تو جو ڈفرینٹ آف فیئر وہ دینا پڑے گا, اور اگر بزنس کلاس سے کسی کو اکنامی میں لے جانا ہو تو کچھ نہیں ملے گا, بات پڑے محمد والے جائیے. ڈپینڈ کرتا کہ سیٹ اویلیبل ہے یا نہیں اکنامی کلاس کے اندر. اب دو راستے تھے میرے پاس, یعنی دو راستے, کہ یا تو میری اولاد کو مجھ سے ملا دیا جائے اور یہ جو اپ گریڈیشن ہے اس میں جو سرمایہ مکمل کیا جائے, یا مجھے بھیج دیا جائے. اب میری اگر اعمال کی حیثیت یہ کہ خدا جنت میں مجھے بزنس کلاس دے, سپوز کر لیتے کہ جنت میں کلاس ہوگی مگر بزنس کلاس نہیں ہوگی, وہ ہوگی ولایت کلاس, بھیج دیا اللہ نے اوپر ہائی کلاس سے بیٹھے ہوئے, میرے بچے کہاں پر ہیں کہ لوور کلاس کے اندر ہیں. اب دو صورتیں, یا تو مجھے یہاں بھیج دے کہ جی بہت بچے آپ کو یاد رہے جائیے نیچے, یا میرے بچوں کو میرے پاس اوپر بھیج دے. تو خدا نے اگلا جملہ کہہ کر انسان کو مطمئن کیا, وما علتناہم من عملہم من شیء, مومنو تم نے جو اعمال کیے ہیں تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تمہیں اوپر سے نیچے نہیں بھیجیں گے, بلکہ تمہارے اہل و عیال کو نیچے سے اپ گریڈ کر کے تمہاری کلاس میں صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب یہ آیت گرچہ تاریخ بیان کرنے کے لیے تھی لیکن میرے اور آپ دونوں کے لیے پیغام بھی بن گئی. ہر آیت کا عموم بھی ہے, ہر آیت کا خصوص بھی ہے, ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. اور آخری جملہ چھوڑ کر کل امرئن بما کسب رہین بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر شخص اپنے انجام دیے ہوئے عمل میں رہین رہن شدہ گروی کیا گیا. اب آئیے کہ اس آیت کے ذیل میں امام کی اولاد کا تذکرہ, امام کی شخصیت کیا ہے. پچھلے 2 سال سے آپ سن رہے ہیں امام علیہ السلام کے حالات اور امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب. اتنی عظیم شخصیت, کیا روایت امام جعفر صادق علیہ السلام مل رہی, یہ صرف تبرکن ہے, فضائل و مناقب معصوم تبرکن پڑھ رہا ہوں, یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. امام فرماتے کہ خدا نے نام حسین کو نام حسن سے مشتق کیا ہے. اب یوں سمجھیے کہ اگر اس نام کی تاریخ پڑھیں گے, ہر روایت ملتی ہے کہ عرب میں یہ نام اس سے پہلے نہ حسن کسی کا تھا نہ حسین کسی کا تھا. ہیں اس طرح کے نام مگر غلط عبارت کے اعتبار سے, یعنی لفظ حسن نہیں حسنن ہے. عربی میں زمانے جاہلیت میں استعمال ہوا لفظ حسنن نہ کہ حسنن, سین پر زبر نہیں سین پر جزم سکون, یہ استعمال ہوا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی پہاڑ کا نام بھی بیان کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت. البتہ لفظ حسن بر وزن حسن پر کوئی نام نہیں ہے. خدا صاحب احسان ہے, اس نے اپنے احسان کو جب شگافتہ کیا تو احسان خدا سمٹ کر آیا حسن کی شکل میں، اور جب حسن کی شکل کو خدا نے اور آگے بڑھایا تو تصغیر کر دی۔ تصغیر کا مطلب کیا ہے؟ تصغیر کا اردو ترجمہ ہے چھوٹا کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے، چھوٹا کر دینا۔ جیسے رجل سے رجیل، رجل کہتے ہیں مکمل شخص مرد کو، رجیل کہتے ہیں چھوٹے قد کے مرد کو، یا قرش سے قریش، یا عبد سے عبید۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، عبید کہتے ہیں حقیر بندے کو۔ اب حسن کہتے ہیں اس میں احسان پروردگار کا مظاہرہ ہو، اور اس کی تصویر اگر چھوٹا کریں احسان پروردگار کے مظاہرے کو تو اس کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ترتیب لفظ بھی ہے اور ترتیب سن و سال بھی ہے اور ترتیب فضائل و مناقب بھی ہے۔ بڑے سخت جملے استعمال ہوئے، اور یہ دو سال سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اب آئیے امام کی اولاد پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج سوچ کر ہی آیا کہ امام کے سب سے بڑے بیٹے کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں، لیکن آج پہلی مجلس اور آنے والے 9 دنوں کے لیے ہم اپنا عنوان ذرا سا ظاہر کریں۔ کتاب کا نام مقاتل الطالبین، 284 سن ہجری سے لے کر ایک عظیم شخصیت گزری ہے، علی ابن محمد کے نام سے، ابل فرج اس کا لقب۔ کتاب کا نام مقاتل الطالبین، یہ طالبین کا مطلب ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے جن اولادوں کو شہید کیا گیا، جنہوں نے خروج کیا، ان کے مقتل کا بیان۔ مقاتل الطالبین، ہماری اکثر گفتگو اس کتاب سے ہو، اس کے علاوہ دیگر کتب اردو زبان سے متعلق یا فارسی اور عربی سے متعلق، اس میں بحار الانوار بھی، ابن شہر عاشوب بھی، کتاب الارشاد بھی، الاخر۔ اب آئیے ذرا کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اب ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ آنے والے 9 راتوں میں ابو جعفر المنصور کے زمانے میں کیا ہوا، نفس زکیہ کون، محمد کون، ابراہیم کون، اور اس کے بعد کے آنے والے حالات میں بغداد کی تعمیر یا بغداد کی تعمیر، اور بنو عباس کے مظالم سے آگے بڑھ کر ہر ایک دور میں آل محمد، خاص سادات کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور سادات میں سادات اولاد امام حسن۔ ایک ذرا سا اس کا نقشہ کھینچ دوں تاکہ اس عنوان کی اہمیت کا احساس ہو جائے، خود بھی واقعاً کبھی کبھی عناوین اگر جو مخصوص کیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی مطالعے کی دعوت مل جاتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید کسی ایک خاص عنوان پہ اتنا گہرائی میں مطالعہ کرنا بھی ممکن نہیں بھی ہوتا۔ جب بہت گہرائی میں جا کے مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ ایک جملہ کہ بنو امیہ کے مظالم کی جہاں انتہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بنو امیہ کے مظالم کی جہاں انتہا ہے وہاں سے بنو عباس کے مظالم کی ابتدا ہے۔ اگر قید خانہ ہاشمیہ در شہر کوفہ کے حالات پڑھ لیں تو قید خانہ زندان شام یا زندان شام کے مصائب آپ کو بہت ہلکے محسوس ہوں گے. اور یہ سب کا تعلق بلکہ اکثریت کا تعلق, یہ بات یاد دلا دوں کہ اولاد حسینی سے کیوں بحث نہیں کر رہے, ایک تو ہمارا موضوع نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کربلا سے لے کر اور ماں باد کربلا اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا سے جو پلٹ کے واپس آئی, ان میں بیٹیوں کے علاوہ اگر معروف روایت پڑھے, یار معروف میں تو امام کی بھی 6 بیٹے بیان کیے ہیں مولا حسین, اگر معروف پڑھیں تو کربلا سے زندہ بچ کے آنے والوں میں مولا حسین کی اولاد جو حسینی کہلائے وہ صرف ایک, اور وہ چوتھے امام. اب چوتھے امام سے جو بات آگے بڑھے وہ اولاد حسینی کہلائے گی, لیکن چونکہ امام حسن مسلمہ کی اولاد کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی ایک ایسے امتحان سے دوچار رہی, کربلا سے پہلے کا موضوع امتحان نہیں بلکہ تاریخ ہے, امام کے سب سے بڑے بیٹے کا تذکرہ جن کا نام ہے زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب. زید بڑے اشتباہات ہیں, بسا اوقات لفظ زید سے زید شہید کا تصور بھی کیا گیا, کتابوں کی بات کر رہا ہوں, زید شہید الگ, وہ امام سید سجاد کی اولاد سے, وہ حسینی سید ہے. زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب, ان کے بارے میں تو جملے لکھے مورخین وہ کیا ہے, لکھا عظیم القدر, عظیم القدر شریف النفس کثیر البر, یہ تین جملے اس کی وضاحت کر دوں گا کہ زید اولاد امام مصطفیٰ میں سب سے بڑی اولاد یا بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا, ظاہراً ایسا ہے کہ بیٹا بڑا پہلا بیٹا زید کے نام سے, اور اس کی شخصیت یہ 90 سال کے سن میں انتقال ہوا ان کا, یہ کربلا کے میدان میں نہیں تھے, کربلا کے مقاتل کے روایات سے ان کا نام نہیں ملتا ورنہ شہید ہو جاتے. زید 90 سال کے سن میں انتقال کیا, ان کے لیے پہلے لفظ سمجھ لو عظیم القدر, یہ وہ ہیں کہ جن کی منزلت عظمت والی ہے. نمبر دو, یہ وہ شخصیت ہیں شریف النفس انتہائی شریف, اس کا نفس شرافت کا عنوان لیے ہوئے, اسے بنو عباس کے زمانے کے بعد بھی آج لکھا جا رہا ہے شریف النفس. اس کا بیٹا شریف النفس ہو اس امام مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا, یہ میں جملہ اس لیے کہا مجبوراً کہ جو ظلم بنو امیہ اور بنو عباس نے آل محمد کے ساتھ کیا سب سے بڑا ظلم امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا, کہ آپ کی ذات والا صفات سے متعلق شادیوں کی کثرت بیان کر دی, اس کا بیٹا شریف النفس ہو کثیر البر بہت کثرت کے ساتھ نیکی کرنے والا, اتنے سخی تھے کہ جیسے اپنے زمانے میں جناب عبداللہ سخی جناب زینب کے شوہر ایسے اپنے زمانے میں امام مجتبیٰ کا بڑا بیٹا سخی کہ لوگ دور دور سے کرم حاصل کرنے کے لیے امام کے بیٹے کے پاس آتے ہیں. زید اور روایت کا جملہ کہ سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صدقات کا اوقاف, جو صدقات کے لیے آپ کا ادارہ اوقاف ہے, ایک نظام آپ نے بنایا تھا معصوم کے ذریعے سے, حضرت زید اس کے متولی تھے, ہے اللہ کے رسول کا بنایا ہوا اور بہرحال کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے. ان کی والدہ کے بارے میں اختلاف, کیونکہ امام علیہ السلام کے گھر میں آنے والی, آپ کے حرم میں جن کو شرف ملا وہ نو خواتین بیان کی گئی, ہمارے یہاں صرف ایک جناب فروہ یا ام فروہ معروف ہیں, یا جودہ بنت اشعث ملونہ جس نے امام کو زہر دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جودہ بنت اشعث نے زہر تو دیا امام کو, لالچ تھا پیسے کا, لالچ تھا یزید سے رشتے کا, اور جب یہ شام پہنچی ہے یزید سے رشتہ قائم کرنے کے لیے تو معاویہ نے حاکم شام اس کے ہاتھ پاؤں بندوا دیے اور ہاتھ پاؤں بندوا کر دریا میں زندہ ڈبو دیا, اور جب اسے دریا میں پھینک رہے تھے تو حاکم شام کا جملہ یہ تھا کہ جب تو نے حسن جیسے, اللہ اکبر, جب تو نے حسن جیسے شخص کے ساتھ وفا نہیں کی تو مجھے اپنے بیٹے یزید کی زندگی عزیز ہے. تو امام کے گھر میں امام کی اولادوں زید کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے ان کو معزول کیا ان کے منصب سے, کیونکہ تاریخ ہے تو تاریخ میں تو برہم ایسے ہی تذکرہ ہوگا, سیدھے سے چلنا ہوگا. سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے مدینے کے والی کو خط لکھا کہ جیسے ہی خط پہنچے تو زید ابن حسن کو ان کے مقام سے معزول کر دیا جائے اور خاندانی بنی ہاشم میں کسی اور کو ان کی جگہ بٹھا دیا جائے, اگر اس میں ضرورت پڑے تو امداد کے لیے آپ بیت المال خرچ کر سکتے. معزول ہو گئے. جب عمر ابن عبد العزیز زمانہ آیا تو کہتے ہیں زید کو واپس ان کے منصب پر بحالی ملی. یہ سب تاریخ کے مسائل ہیں. اب سلطنت بنو امیہ اور بنو عباس کے پورے گوشوارے پیش کرنا بڑا مشکل کا, میرا موضوع بھی مختلف ہو جائے گا. ایک حکمران نے معزول کیا, ایک حکمران نے ان کو واپس ان کے منصب پر بحال کیا. 90 سال کے سن میں حضرت زید کا انتقال. اس کے بعد پوری بحث ہوئی کہ زید نے دعوی امامت کیا تھا کہ نہیں. اور تمام علماء تشیع معتبر صاحبان کتاب نے یہ لکھا حضرت زید نہ تو خود کبھی دعوی امامت کیا اور نہ کبھی آپ کے کسی معتقد نے آپ کو امام کہنے کا حوصلہ پیدا کیا, آپ امام نہیں. شاید یہ اشترا اسی بنیاد پر آیا کہ فرقہ زیدیہ اور دو زید, ایک زید یہاں پر, ایک زید چوتھے امام کی اولاد سے. آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں. کچھ گفتگو تمہید میں تھی, کل تفصیل میں آئے گی. اور آج پہلی مجلس سفر کا چاند, کل تو آسمان پر دیکھا دکھائی نہیں دیا, آج دوسری شب تھی تو چاند ذرا نمایاں تھا. اور دیر تک کھڑے چاند کو دیکھتے رہے, سفر کے چاند کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. لوگ محرم کے چاند کو دیکھ کر روتے, میں کہتا ہوں محرم کے چاند سے زیادہ سنگین ہے سفر کا چاند. محرم کا چاند شہادت کا پیغام لایا تھا, سفر کا چاند غربت کا پیغام لایا تھا. حاجی حکومت اللہ مجھ سے خواہش بیان کی گئی ہے کہ حضرت عباس کے مصائب پڑھوں. بانی نہ بانی نہیں خدمت گزار فرش عزا کی طرف سے حضرت عباس کے مصائب سفر کا چاند دیکھ کر. جی چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. ہم نے اور آپ نے تو بہت چاند دیکھے, مگر ام البنین نے جب چاند کو دیکھا ہوگا اپنا عباس کتنا یاد آیا ہوگا. اگر سفر کا چاند نہ ہوتا, عباس کی شہادت کا یقین نہیں ہوتا. ام البنین رو کر کہتی تھی کہ بیٹا عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا, تجھے میں نے پالا تھا. بیٹا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بہادر پیدا ہو جائے رب میں تو تجھے مار دے. اللہ اکبر, یہ ماں کی شجاعت کا انداز تھا. اور رو کے کہتی تھی کوئی اتنا بہادر عرب میں پیدا نہیں ہو سکتا جو تجھے مار دے. لیکن بیٹا جب یہ سنتی ہوں نا کہ آقا حسین شہید ہو گئے, اور جب یہ سنتی ہوں کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں, عباس یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا. اپنی تربیت پہ ام البنین کو اتنا اعتماد ہے کہ عباس نہیں مر سکتا ہے, شجاعت پر اعتماد یہ ہے, اور تربیت پر اعتماد کہ عباس زندہ نہیں رہ سکتا. حسین کا سر کٹ جائے, زینب کی چادر چھن جائے, عباس زندہ ہو یہ ممکن نہیں. اللہ اکبر, میں اپنے الفاظ کو بدل لیتا ہوں. اور اگر وہ سخت جملہ جو بعض صاحبان علم اور روایت اور مصائب کے باب میں پڑھتے ہیں کہ واقعا حضرت عباس تو بہت تیار تھے, ایسے تیار تھے. یہ بات یاد دلا دی کہ حضرت عباس کا قد مولا حسین سے بہت اونچا قد تھا. اپنے اس قد کا خیال کرتے ہوئے مولا عباس کبھی مولا حسین کے برابر کھڑے نہیں ہوتے تھے. احترام حسین میں کہیں کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا کھڑا ہوا ہے یہ بڑا کھڑا ہوا ہے, اس نسبت سے بھی ڈرتے تھے. اپنے آپ کو مولا حسین سے دور رکھتے تھے, لیکن خیال حفاظت جان حسین ایسا تھا کہ سائے کی طرح ساتھ بھی رہتے تھے. شب عاشور مولا عباس نے لشکر کے سپہ سالار ہیں اور خصوصیت میں علمبردار بھی ہیں, تو رات میں جنگ کا نقشہ تیار کیا مولا عباس نے. اور جنگ کا نقشہ تیار کرنے کے بعد کہ میمنہ کیسے ہوگا, میسرہ کیسے ہوگا, قلب لشکر میں کون ہوگا, کون پیچھے سے لشکر کی حفاظت کی ذمہ داری کو انجام دے گا, اور پھر یہ سب نقشہ بنا کر ذہن میں اکبر کو ساتھ لیے ہوئے, قاسم کو ساتھ لیے ہوئے آقا حسین کے پاس آئے. اور آقا حسین کے پاس آ کر بیٹھ گئے امام کے سامنے. علامہ نقن صاحب پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ زمین کربلا پر حضرت عباس نے نقشہ خط کھینچنا شروع کیا اور مولا حسین سے عرض کرتے ہیں, مولا آقا یہ میمنہ ہے, یہ میسرہ ہے, یہ قلب لشکر ہے, یہاں یہ کھڑے ہوں گے, یہاں یہ کھڑے ہوں گے, وہاں میں کھڑا ہوں گا. ایسی ترتیب دی تھی کہ 30,000 کا لشکر تو کیا 30,00,000 کا لشکر بھی ہوتا. سارا عرب سمٹ کر آئے تب بھی عباس نے ایسا نقشہ مرتب کیا تھا. عباس کے زندہ ہوتے ہوئے جنگ مولا حسین کے خلاف ہو جائے ممکن نہیں تھا. اور کیا کیفیت تھی, جوش بازو, جوش جذبہ, جوش شجاعت بازو سے ایسا نمایاں تھا. اب یوں کہا اگر اس عظیم خطیب نے کہ حضرت عباس کے بازوؤں میں مسلس کی کیفیت جیسے مچھلی پھڑک رہی ہو, کہ ابھی مولا سے اجازت ملے اور 30,000 کا لشکر مسل دیا جائے. مولا حسین کبھی نقشے کو دیکھتے تھے, کبھی عباس کو دیکھتے تھے, اور کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھتے تھے. رونے والوں, قیامت کا جملہ ہے, کچھ دیر عباس کو دیکھتے رہے, پھر سر اٹھا کے فرمایا عباس کل کی جنگ کا نقشہ تم تو نہیں بناؤ گے؟ کیا سوچ کر آئے تھے, جو بچپن سے خواہش تھی کبھی ایسا موقع ملے کہ شجاعت کا پورا مظاہرہ کر سکے. امام کا یہ ایک جملہ, بھیا عباس کل کی جنگ کا نقشہ تم تو نہیں بناؤ گے, کل کی جنگ کا نقشہ تو ہم بنائیں گے. میرے مولا نے عباس کو ایسے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ میرے مولا نے عباس کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا کہ شجاعت کا مظاہرہ کرے. اجرکم اللہ, قیامت کے جملے ہیں. شب عاشور کا منظر آپ نے سن لیا, خالی وہ جملہ سنو. یہ سفر کا چاند آپ نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. مجھے بتاؤ ماتم داروں, محرم کا چاند دیکھا تھا تو مہینہ پورا ہو گیا نا, تو مہینے میں آپ کتنی رات جاگے ہو اور کتنا سوئے ہو؟ آپ کہو گے مولانا کہ کبھی کبھی رات بھر شب داری ہو ماتم ہو تو جاگ لیتے, ورنہ سوتے ہیں. بس ایک شب عاشور جاگے تھے, آقا حسین کی یاد میں اس کے بعد سے توران کر لیتے ہیں. وہاں غربت عباس کے سرحانے حسین کا مرثیہ سنو, جب عباس زخموں سے چور ہو کر گرے, آقا کو آخری سلام کیا, آقا غلام کا آخری سلام لیجئے, میرا مولا اپنی کمر کو تھام کے چلا. فرماتے تھے اللہ انکسر ظہری, ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری طاقتیں کم ہو گئیں. اس سرحانے عباس کے آنکھیں فرمایا عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری وجہ سے بیدار رہتی تھی. لشکر یزید میں خوف تھا, جب تک عباس زندہ ہے حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, لیکن اے عباس اب وہ آنکھیں جاگتی رہیں گی جو تیرے ہو جانے کی وجہ سے سو جاتی تھی. ارے اب زینب نہ سوئے گی, ام کلثوم نہ سوئے گی, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام قافلہ چلے گا, مگر عباس نہ ہوں گے. بیویاں جاگتی, اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کا واسطہ, پروردگار اس غازی کا واسطہ جس کے بازو دونوں کٹ گئے. اس لیے کہ امام نے اس طرح سے عباس کو رکھا تھا کہ مشک سکینہ کی ذمہ داری دے کر بازوؤں کے استعمال کا موقع ہی نہ دیا. اے پروردگار, اب عباس علم مردار کے انتقام کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام ماتمبران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. امام زمان کا واسطہ پروردگار جو رات کا سانحہ پیرس میں ہوا ہے میرے مالک, اس کے اثرات سے مسلمان علاقوں محفوظ فرما. پروردگار ایک نئی سازش دشمنان اسلام ہے پروردگار, اب متحمل نہیں ہو سکتے. ابھی تو شام کے حالات بہتر ہوئے ہیں, ابھی تو عراق میں کامیابی ملی ہے میرے پروردگار, اب ان تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما دے, ان کے مکر و فریب کو, فتنہ اور آزمائشوں کو بالکل ختم فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں ہمیں بھی, ہمارے والدین کو بھی, ہماری ذریت و اولاد کو بھی شمولیت کا موقع عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد و آلہ المعصومین, برحمتک یا ارحم الراحمین.